روشن عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور پھر اللہ عز و جل کی رضا اور اعمال پر ثواب کا دار و مدار بھی اچھی نیت پر ہے۔ تو آئیے میں اور آپ مل کر سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ میں علم دین کے حصول کے لیے یہ سلسلہ دیکھوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں جو کچھ سیکھوں گا نیکی کی دعوت کی صورت میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو اول سے آخر تک دیکھوں گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، رستے میں جب رات کا وقت آیا تو وہ علاقہ پہاڑی تھا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم آج کی رات یہاں گزاریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجھے دو ایسے صحابہ چاہیے کہ جو رات کے وقت پہرے داری کا کام سر انجام دے سکیں۔ تو دو صحابہ نے اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں پیش فرما دیا، حضور نے قبول فرمایا اور پہرے داری کی ذمہ داری انہیں سونپ دی گئی۔ میٹھے اسلام بھائیو، ان میں سے ایک کا تعلق انصار کے قبیلے سے تھا اور دوسرے مہاجرین میں سے تھے۔ دونوں صحابہ نے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ باری باری دونوں جاگیں گے، چنانچہ انصاری صحابی رات کے پہلے آدھے حصے میں اور مہاجر صحابی نے رات کے دوسرے آدھے حصے میں جاگنے کا فیصلہ کیا۔ جب رات کا پہلا حصہ آیا اور انصاری صحابی پہرے پر موجود تھے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کے دلوں میں قرآن کی اور نماز کی بہت محبت ہوتی تھی، تو اس صحابی نے نماز شروع کر دی، نوافل پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں ایک دشمن جو ہے وہ پہاڑی کے عقب سے آیا اور اس نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی شخص کھڑا ہے، تو اس نے تیر جو ہے وہ کمان میں ڈالا اور چلا دیا۔ اب وہ تیر سیدھا اس صحابی کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن وہ صحابی اپنی جگہ سے ہلے نہیں بلکہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس بدبخت دشمن نے دوسرا تیر چلایا، وہ بھی اس صحابی کے مبارک بدن میں پیوست ہو گیا، یہاں تک کہ تیسرا تیر اس نے چلایا اور وہ بھی صحابی کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ میٹھے اسلام بھائیو، اس تیسرے تیر پر اس صحابی نے نماز کو مختصر کرتے ہوئے جلدی سے مکمل کیا اور اس سوئے ہوئے صحابی کو اٹھایا۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوئے ہوئے تھے جب سارا ماجرا دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلے تیر نکالے اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جگایا تھا؟ اللہ اکبر، ان کا ایمان افروز جواب سنیے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نماز میں تھا اور میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اگرچہ مجھے تیر لگ رہے تھے لیکن میرا دل سورہ کہف کو نامکمل چھوڑنے اور نماز کو نامکمل چھوڑنے پر نہیں کر رہا تھا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں سورہ کہف کو بھی مکمل کر لوں اور نماز کو بھی مکمل کر لوں، لیکن جب مجھے تیسرا تیر لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں نماز بھی نہیں مکمل کر پاؤں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہرے داری کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی ہے میں اسے بھی پورا نہیں کر سکوں گا۔ تو میں نے یہ سوچتے ہوئے تو آپ کو اٹھا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن قریب آ جائے اور ہمارا نقصان ہو جائے۔ میٹھے اسلام بھائیو، اس خوبصورت واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز کی محبت، صحابہ کی نماز سے محبت اور قرآن سے محبت، اس کے بعد جو مدنی پھول ہمیں چننا چاہیے اور جو مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی نماز سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ عزوجل آج کے اس خوبصورت سلسلے میں ہم نماز کے فضائل اور نماز سے متعلق دیگر مسائل کے حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے، اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں رئیس دارالافتاء اہل سنت مفتی محمد قاسم العطاری القادری تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مفتی صاحب سے سوالات پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب، اسلام میں ایمان کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے سمجھی جاتی ہے وہ نماز ہے، اور قرآن و حدیث میں بار بار نماز پر بہت زور دیا جاتا ہے، بہت تاکید کے ساتھ نماز کا امر کیا جاتا ہے، تو نماز میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اتنی تاکید کی جاتی ہے؟ اور ایک اور اس سے ملتا جلتا سوال کہ اگر کوئی شخص نماز میں سستی کاہلی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے۔ کئی احادیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے اسی ترتیب سے بیان فرمایا کہ پہلے آپ نے ایمان کا تذکرہ کیا، پھر آپ نے نماز کو بیان فرمایا۔ اور نماز کا سب سے افضل عمل ہونا عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ سوال کہ یہ سب سے افضل کیوں ہے، اس میں بھی ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں بھی اور جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اب چونکہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد بندگی ہے، اب اس بندگی کی مختلف صورتیں بنیں گی، ان صورتوں میں نماز سب سے بہترین صورت ہے۔ یہ بہترین صورت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے متعدد اسباب ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ نماز پانچ ٹائم پڑھتے ہیں، پانچ مرتبہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمارا ایمان کیا اللہ سے تعلق، اور اس تعلق کی تجدید نمازوں کے ذریعے ہوتی ہے اور کثرت کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم بار بار اپنے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، بار بار اس تعلق کا اظہار کریں، صبح اٹھے جاتے ساتھ ہی اس تعلق کا اظہار کر، دوپہر کو پھر اللہ سے تعلق کا اظہار کر دیا، اچھا کاروبار میں بزی ہے، رش پڑا ہوا، پھر اثر کا ٹائم آ گیا، پھر جا کے تعلق کا اظہار کر کے آ گئے، مغرب کا وقت ہے، گھر واپس آنا ہے، کاروبار پہ ہیں، جاب پہ ہیں، پھر تعلق کا اظہار کر دیا، سونے سے پہلے پھر ایک مرتبہ اظہار کر دیا۔ تو اس میں بندے کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کا اظہار، اور وہ بھی عاجزی کے انتہائی اعلیٰ ترین طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے اس کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نماز اس محبت کی بہت بڑی علامت ہے کہ نماز کے جو متعلقات ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ سے محبت بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں، کاروبار میں تھے ہم چھوڑ کے چلے گئے، ہم کاروبار ڈیل کر رہے تھے، لاکھوں کا پروفٹ ہو سکتا ہے، ہم نے چھوڑا، نماز کے لیے چلے گئے۔ تو یہ محبت ہے نا کہ وہ محبت ہمیں دوسری محبتیں پس پشت ڈلوا دیتی ہے اور وہ محبت خود غالب آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت۔ اسی طرح نیند کا قربان کرنا، راتوں کا جاگنا محبت کی بڑی واضح علامت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان لوگوں کی شان بیان فرمائی جو اللہ کی محبت میں نماز کے لیے راتیں جاگتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ اب یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک بندہ ساری رات یا رات کا اکثر حصہ اللہ کی بارگاہ میں جاگتے ہوئے گزارتا ہے، سجدے کر رہا، قیام کر رہا، سجدے کر رہا، قیام کر رہا، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی سجدے میں چلا جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ محبت کی علامت ہے۔ تو چونکہ نماز محبت کے ایک بہت بڑے مظہر کا نام ہے، لہذا یہ دیگر اعمال سے افضل ہے اور اس لیے نماز پر اتنا زیادہ زور دیا گیا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہماری صبح و شام، دن رات، ہر گھڑی، ہر لمحہ، بہر صورت اللہ کی نعمت میں ہوتا ہے۔ ایک مصیبت بھی ہوتی ہے تو ایک لاکھ نعمت اس وقت میں بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب نعمتیں اتنی ہیں تو شکر بھی اتنا ہونا چاہیے کہ ایک نعمت کے بدلے میں ایک شکر، تو لیکن اتنا زیادہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم کم از کم کچھ تو تکرار کے ساتھ اس شکر کو ادا کریں۔ نماز کے اندر وہی تکرار ہے کہ نماز آپ پانچ ٹائم پڑھتے ہیں، نوافل پڑھیں تو تعداد ڈبل ہو جائے گی، راتوں کو جاگیں گے تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ تو گویا نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اس لیے اس پر بطور خاص اتنی تاکید ہے، چونکہ شکر الہی بندہ مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ لہذا نماز چونکہ اس شکر کی ادائیگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، حج تو زندگی میں ایک مرتبہ کریں گے، روزے رمضان میں 30 دن رکھیں گے، زکوٰۃ صرف ایک مرتبہ دیں گے، تو یہ جو نماز کا فعل ہے یہ وہ ہے جو آپ کے اس شکر کی ادائیگی کو بار 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 آپ سے کرواتا ہے۔ تو اس لیے اس پر تاکید بھی زیادہ اور اس کی دوسروں پر فضیلت بھی زیادہ۔ اچھا، اسی طرح چوتھی بات کہ نماز وہ عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا کمبینیشن ہے۔ آپ عبادت زبان سے بھی کرتے ہیں، دل سے بھی کرتے ہیں، اعضاء سے بھی کرتے ہیں۔ زبان سے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اعضاء اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتے ہیں، دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور دل اللہ کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر یہ ساری چیزیں، نماز میں آپ زبان سے ثنا بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تکبیر بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، سمٹتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں، جھکتے بھی ہیں، زمین پہ بھی جاتے ہیں، اور دل آپ خشوع و خضوع سے اگر پراپر نماز پڑھتے ہیں تو جتنی دیر آپ نماز میں ہیں اتنی دیر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل خدا کی بارگاہ میں۔ تو چونکہ نماز اتنی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کی تاکید بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح پانچویں چیز، ایک بڑی واضح بات ہے، اسلام دین نفاست ہے، دین طہارت ہے، یہ صفائی کا دین ہے۔ نماز ہمارے ظاہر کو بھی صاف کرتی ہے، ہمارے باطن کو بھی صاف کرتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت سے پاک ہوں، ٹھیک۔ اگر ناپاکی کی حالت ہے تو غسل ضروری، بے وضو ہے تو وضو ضروری۔ آپ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آپ کا ظاہر پاک ہوتا ہے، اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا دل پاک ہوتا ہے، آپ کا باطن پاک ہوتا ہے، آپ کی روح پاک ہوتی ہے، آپ کا سر، آپ کا جو سر الاسرار اور آپ کے جو اندر کے لطائف ہیں وہ سب پاک ہوتے ہیں۔ تو نماز چونکہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا سبب ہے، اور پاکیزگی اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے، خود طیب ہے، طیب لوگوں کو پسند فرماتا ہے، پاک ہے، پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، نظیف ہے، نظافت کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے اوپر اتنی تاکید ہے کہ یہ اتنی ساری خوبیوں کی جامع ہے۔
اچھا مجھ سے، میں نے ایک اور بات پوچھی تھی کہ وعید کوئی جو نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا؟
اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اتنی ساری خوبیوں کی حامل شے سے دور ہے، کون سا بڑا محروم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو خود اس کی ایک محرومی ہے کہ وہ اتنی خوبصورت چیزوں سے دور ہے۔ ایک بات، ایک علاقے کے اندر ایک لاکھ بندہ رہتا ہے، وہاں پر اگر 99,999 لوگ پڑھے لکھے اور ایک پرلے درجے کا جاہل ہو، تو اس جاہل کو صرف یہ سمجھانا ضروری نہیں کہ یار پڑھنے لکھنے کی کتنی فضیلت ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یار تو اپنی محرومی دیکھ کہ ساری قوم پڑھی لکھی ہے، تو درمیان میں نمونہ کہاں سے نکل آیا۔ تو اسی طریقے سے جو نماز سے محروم ہے، اگر اسے نیک اور صالحین کے گروہ کے ساتھ رکھ کے دیکھا جائے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یار کہاں یہ مقدس اور پیارے اور صالحین اور متقین اور مقربین اور کہاں تیرے جیسا محروم بندہ. تو ایک تو یہی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نماز فرض ہے, فرض کا ترک گناہ کبیرہ ہے, اور نماز اہم ترین فرض ہے, اس کا ترک جو ہے بدترین گناہ ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ فرضیت ہوگی, آن دا ادر ہینڈ اس کی جو اس کی مذمت ہوگی وہ بھی تو اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ ہوگی نا. تو اب اس کی جتنی مذمت ہے اس کے بہت ساری آیات بہت ساری احادیث ہیں. ایک عرض کرتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل جہنم ہوگا. تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے.
اچھا مجھ سب ابھی آپ فرما رہے تھے کہ نماز پڑھنے سے روحانی ترقی یا روحانی صفائی بھی ہوتی ہے. اچھا بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے کہ جو روحانی ترقی کے دعوے دار ہیں, قرب کے دعوے دار ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھتے, بلکہ بعض ان میں سے تو اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نماز کچھ نہیں بس دل کی نماز ہے, ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں ہر وقت کعبہ میں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود اس طرح کا عقیدہ رکھنا یا ایسی بات کہنا کیا ہے. نماز فرض ہے, نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے. جو نماز کو فرض نہ مانے وہ مسلمان نہیں, یہ سارے مسلمانوں کا اجماع ہے. نماز کو فرض نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو ایک نہ ماننا. ضروریات دین ہے, دین کی وہ بیسکس ہیں, وہ نیسیسٹیز ہیں جن کا قبول کرنا, تسلیم کرنا, ماننا, ایمان رکھنا ضروری ہے. لہذا جو نہیں مانے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج. اچھا اب یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ویسے جدا گانا جیسے وہ وعید جو ابھی میں نے عرض کی ہے, اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر جیسے واضح طور پہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو فرض فرما دی گئی, یا وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ اپنے جرائم کا جب اقرار کریں گے تو ان کے اس کنفیشن کے اندر یہ موجود ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہے فی جناتی یتساءلون, جنتی جنت میں ہوں گے, یتساءلون سوال کریں گے, عن المجرمین مجرموں کے بارے میں سوال کیا کریں گے, جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کون سی شے تمہیں جہنم میں لے آئی. وہ پہلی بات کیا کہیں گے, قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ ہوں گے کافر وہ, کیونکہ آگے ساری آگے جو باتیں وہ کفار کے اعتبار, لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین, کافر. لیکن وہ کافر اپنی بات کہاں سے شروع کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس کو بھی اس کا پتا ہوگا کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے. لہذا جو نماز کا انکار کرتے ہیں وہ تو ویسے کافر ہو گئے, جو نہیں پڑھتے ان کے وعید کے لیے اتنا کافی ہے کہ کافر بھی پہلا اقرار نماز کا کرے گا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اچھا اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو سوال کا دوسرا پورشن تھا کہ لوگ کہتے جی نماز قرب الہی کے لیے ہم تو مقرب ہو چکے, یا ہم تو نماز دل کی پڑھتے ہیں ظاہر کی نماز میں, ان کے لیے کئی اعتبار سے جوابات ہیں. ایک تو ویسے ہی جواب یہ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, کہ اے محبوب علیہ السلام تم یہ فرما دو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, یہ میرا سیدھا راستہ اور ایک ہے, اس راستے کے علاوہ دوسرے راستوں پہ پیروی نہ کرنا ورنہ خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اب نبی پاک علیہ السلام کا جو راستہ تھا وہ ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, نجات کا, خدا کی طرف لے جانے. راستہ کہیں لے کے جاتا ہے نا, راستہ کہیں دے کے جاتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ سیدھا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ سیدھا جاتا کہاں ہے, خدا کے قرب کی طرف. تو وہ ایک راستہ ہے صراطی, میرا ایک راستہ, صراط واحد ہے, میرا ایک راستہ, دوسرے بہت سارے راستوں پہ نہ چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ, تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اللہ کا راستہ ایک ہے, اس پہ چلنا, اس کے علاوہ کسی راستے پہ نہ چلنا ورنہ ہٹ جاؤ گے. تو اب بات اس پر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستہ ہمیں دیا وہ صرف دل کی نماز کا نہیں تھا، وہ پانچ وقت کی نماز کا تھا. ٹھیک، وہ پانچ وقت کی نماز، اس پانچ وقت کی نماز میں دل بھی حاضر ہوتا تھا. یہ نہیں تھا کہ پانچ وقت کی نماز نہیں ہوتی تھی اور دل ہی پانچ وقت مسجد کی طرح نکل پڑتا تھا، ایسا نہیں تھا. تو یہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے. دل کی نماز بغیر اعضاء کی نماز کے نماز نہیں، دل کی نماز اعضاء کی نماز کے ساتھ آتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما من شیء احب الی مما افطرته علیہ، میرے نزدیک جو سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض کر دی. جو میں نے بندے پر فرض کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی شے میرے نزدیک محبوب نہیں. جو سب سے پیاری چیز اللہ کے نزدیک ہے وہ اس کی فرض کردہ چیزیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پیارے تو مستحب سے کر دی اس نے فرض دوسری چیزیں، ایسا نہیں. جو فرض چیزیں وہ خدا کو سب سے پیاری تھی، تبھی تو لازمی قرار دے دی یہ مجھے بہت پیاری ہے، یہ تم نے کرنی کرنی. تو اب اللہ تعالی نے جو فرض کیے ہے وہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، وہ قرآن و حدیث سے پتا ہے کہ وہ پانچ نمازیں ہیں. لہذا اللہ تعالی کی محبوب ترین شے کے بغیر جو کہے کہ میں خدا کے قریب پہنچ جاؤں گا تو لازمی بات ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روح سے ہی جھوٹا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے، اور وہ اتباع پانچ نمازیں پڑھنے کی صورت میں ہے، ان کو ترک کرنے کی صورت میں نہیں.
مصحف بعض کا یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ خود تو بڑے نمازی پریزی ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر کے حوالے سے بڑے غافل ہوتے ہیں، گھر والوں کو وہ نیکی کی دعوت یعنی نماز کی دعوت نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ہے قرآن پاک کے اندر ہی بلکہ وہ دو ذمہ داریاں بیان فرمائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. اپنے آپ کو بھی بچانے کا حکم ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کا حکم ہے. اب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم بچیں گے، ہمارے گھر والے نماز پڑھیں گے تو وہ بچیں گے، تو اب ان کو نماز کی طرف لے کر آنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ آیت مبارکہ، پہلے تو یہ آیت مبارکہ ہی بڑی صراحت کے ساتھ اس پر دلالت کرتی ہے. اچھا دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بطور خاص وہ نماز ہی کے بارے میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دو اور خود بھی اس پر کاربند رہو، خود بھی اس پر ڈٹے رہو. اب اس آیت کی اگر تھوڑی سی ترتیب پر آپ غور کریں تو اس میں اپنی نماز ہے اور گھر والوں کو کہنے کا ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پہلے یہ ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی ڈٹے رہو. تو اصل تو بندے پر اپنی نماز فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ کسی بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے وہ قرآن پاک کو اس انداز کے اندر نازل فرماتا ہے. تو یہ ایک قسم کا امفسائز ہے اس بات کے اوپر کہ تم نماز پر کاربند رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، لیکن اس کو یوں لے لو کہ پہلے ان کو حکم دو پھر نماز کے لیے کھڑے ہو. جیسے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ فجر کے لیے جاتے ہوئے گھر والوں کو بھی جگاتے جاتے اور خود بھی نماز کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ ہو گیا اللہ کا بسرا، خود جا کے کھڑے ہو گئے، وسطبیر علیہ ہو گیا. تو یہ اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ جب نماز کے لیے جانے لگو تو ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا بول دو، نماز کا ٹائم ہوگا نماز پڑھ لو، بچوں کو بولو، بیوی کو بولو، بہن بھائیوں کو بولو، ماں باپ سے کہہ دو. تو اس کے اندر یہ والا نقطہ بھی موجود ہے. تو اب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں خود نماز پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا ہم نے کہنا ہے. اچھا تیسری بات، شریعت کا بطور خاص حکم ہے، حدیث مبارک ہے کہ جب کسی کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کا والد جو ہے، بچے کا والد جو ہے، اسے نماز سکھائے اور نماز کی ترغیب دے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نہ پڑھے تو سختی کے ساتھ پڑھائے، یہ بھی فرمائے گا. اس کا اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دے اور 10 کے اندر اسے سختی کے ساتھ پڑھائے، یہ واجب ہے شرع. تو لہذا یہ ایک ذمہ داری ہے کہ نماز کی طرف جو ہے وہ اپنے فیملی کو لایا جائے، نماز کی طرف ان کو دعوت دی جائے، نماز کا انہیں پابند بنایا جائے.
اچھا مفتی صاحب آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے, بعض لوگ بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں جب دعوت دیتے ہیں اپنی فیملی کو, مطلب بہت زیادہ مار کٹائی, لڑائی جھگڑا, تو نیکی کی دعوت یا نماز کی دعوت کا احسن ترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟
دیکھیں یہ تو بڑا واضح سا حکم ہے قرآن پاک کے اندر, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, پختہ تدبیر کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ. اب حکمت عملی کو ہر بندہ اگر وہ عقل مند ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے. کسی جگہ سختی بھی چلتی ہے, کسی جگہ نرمی چلتی ہے. اچھا پھر اس کے اندر بھی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ایک عرصے تک بندہ نرمی کرتا ہے پھر وہ سختی کرتا ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نرمی کرتے رہے اور نئی نماز پڑھنا شروع کی تو سختی پہ آ گئے, کوئی دوسرا طریقہ سوچ لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی خود اس کی وہ ترغیب نہیں دے پاتا تو وہ دوسروں کو بول سکتا ہے کہ یار آپ میرے بچے کو سمجھا دینا کسی طریقے سے. ٹھیک. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار میرا کہنا ہو سکتا ہے اتنا افیکٹو نہ ہو میرے اپنے کردار کی وجہ سے, میرے گھریلو کچھ دیگر معاملات کی وجہ سے, تو میں ان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤں کہ جہاں کا اجتماعی ماحول اس پہ اثر انداز ہو جائے. جیسے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ عرصہ دراز تک اولاد پہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ کسی نہ کسی طریقے سے نماز, امامہ اور ان چیزوں پہ آ جائے, لیکن اولاد پکی ہوتی ہے نہیں آنا, اجتماع میں لے جانا شروع کرتے ہیں وہ خود ہی نماز کی طرف بھی آ جاتے خود ہی. تو مقصد تو نماز کا پابند بنانا تھا نا, مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ہی بولوں تو نماز پڑھے, مقصد تو دین کا پابند کرنا ہے. اب اگر وہ میرے کہنے سے ہوتا ہے یا میرے گھر پر جو ہے وہ مدنی چینل چلا دینے سے ہوتا ہے, یا میرے گھر میں سی ڈی کوئی چلا دینے سے ہوتا ہے, یا میرے گھر میں کتابیں رکھ دینے یا درس دینے سے ہوتا ہے, یا میرے اس کو مسجد میں کبھی کبھار لے جانے سے ہوتا ہے, یا میرے اس کو اجتماع میں لے جانے سے ہوتا ہے, یا میرے اس کو قافلے میں بھیج دینے سے ہوتا ہے, جس طریقے سے بھی وہ نماز کا پابند ہو جائے. تو لہذا یہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. آج کل اگریسونیس جو ہے نا یہ عام طور پر کامیاب نہیں ہوتی.
سب ایک اور بات عموماً مطلب میں نے بھی دیکھا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے پڑھ لکھ جاتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, دین کی سمجھ نہیں, شرعی مسائل کا پتہ نہیں, تو وہ ہر چیز کو نا ایک مختلف زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں. اب بعض لوگوں سے سنا گیا نماز کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ نماز از اے ویری بیوٹیفل ایکسرسائز, نماز ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے, اور ان میں سے بعض لوگ نماز اس نظریے کے ساتھ یا اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ چلو ہماری ایکسرسائز ہو جائے گی اور ہماری صحت بن جائے گی, گھٹنوں کا درد ہے وہ دور ہو جائے گا, کمر کا درد ہے وہ دور ہو جائے گا. تو اس نیت سے نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں اگر وہ نماز اللہ کی خالص عبادت کی نیت سے پڑھیں تو گھٹنوں کا درد تو پھر بھی دور ہو جائے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ گھٹنوں کا درد دور کرنے کی نیت سے میں نماز پڑھتا ہوں وہ کہے گا یا یہ نیت کرے گا تو گھٹنوں کا درد دور ہو جائے گا, اگر اللہ کے لیے پڑھے گا تو نہیں ہوگا. کسی شے کے, کسی فزیکل شے کے جو ظاہری اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ تو حاصل ہو ہی جاتے ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے. تو لہذا نیت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہونی چاہیے. تو جو آدمی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتا ہے. جس نے دنیا کا ارادہ کیا اللہ اس کو وہی عطا فرماتا ہے, جس نے آخرت کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتا ہے. اس لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, فرمایا من اراد الآخرت وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے خوب کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی, بدلہ دیا جائے گا. اب یہاں پر اب یہ دیکھیں, کوشش وسعلہ سا یا خوب کوشش کرے فرمایا, یہ ہو گیا عمل. لیکن اس کے ساتھ شرط یہ رکھی ومن اراد الآخرہ, ارادہ آخرت بھی ہو, ارادہ دنیا نہ ہو. ارادہ دنیا ہوگا تو وسعلہ سا یا بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا. تو لہذا جو عمل کرنا ہے اس میں اصل نیت اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی ہونی چاہیے. اب اس کے بعد جو دیگر فوائد ہیں وہ تو حاصل ہو ہی جاتے ہیں. جیسے وہ ایک روایت ہے کہ کسی نے گھر میں روشن دان بنایا, تو اب روشن دان بنایا تو پوچھا گیا کیوں بنایا, اس نے کہا بھی ہوا کی آمد و رفت ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ اگر اذان کی نیت سے بنا لیتے کہ اذان کی آواز آ جائے گی تو ہوا تو نہیں رکے گی نا, ہوا تو پھر بھی آتی رہے گی, تو اچھی نیت کرتے تو اس کا ثواب بھی مل جاتا. تو جب نماز پڑھنی ہے تو اصل نماز میں نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہونی چاہیے اور اسی پر ثواب ملے گا. حدیث مبارک کے اندر بڑا واضح طور پر فرما دیا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا ثواب تب ملے گا جب نیت درست ہوگی. اسی طرح ایک اور آیت مبارک ہے، کیونکہ نماز بہرحال ایک ایکسرسائز تو ہے، ایک مشقت ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ مشقت نہیں جاتی، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص جاتا ہے، بندگی جاتی ہے، عاجزی جاتی ہے آدمی کی. جو نماز میں اس کی نیت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. قرآن پاک میں جگہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں فرمایا، ہم قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، خون نکلتا ہے، جانور کاٹ دیا، گوشت حاصل کیا، کھال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ تقوی منکم، لیکن یہ تمہارا تقوی ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو اخلاص، نیت، تقوی، یہاں تقوی بھی اسی اخلاص کی میننگ کے اندر ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو جیسے جانور کا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، نیت کے آتی کرنے کے اندر وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اسی طرح نماز کا معاملہ. ایکسرسائز جو ہم کریں گے تو ایکسرسائز اپنی جگہ ہوتی رہے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز نہیں جاتی، یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے نیت کے کور کے اندر. نیت موجود ہے تو پھر یہ مقبول ہے، نیت نہیں ہے تو پھر یہ ایکسرسائز یا پھر یہ ادھر کدھر رہ جائے گی. ایسے بلکہ ایک حدیث میں مارک بھی ہے اس طرح کی کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو نماز کے اندر سوائے مشقت کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو روزے میں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا. روزہ رکھا، نیت کوئی اور اس کے منافی ہے، یا عمل اس کے اندر کچھ اور منافی کر دیا. نماز پڑھی، نیت اس کے منافی ہے، یا نماز کے اندر عمل اس کے منافی ہے. تو فرمایا کہ رات جاگنے والے ہیں جنہیں رات جاگنے میں سوائے مشقت کے کچھ نہیں ملتا، اور روزہ رکھنے والے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو لہذا نیت درست ہونی چاہیے. باقی جو طبی فوائد ہیں، جو جسمانی فوائد ہیں، وہ تو حاصل ہو ہی جاتے ہیں.
اچھا مصعب، ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، اور دیکھا بھی ہوگا الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں، پھر وہ نماز کی طرف آتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن چونکہ بڑی عمر میں آتے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی، صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم. تو ایسے لوگ اگر نماز سیکھنا چاہتے ہیں اس عمر میں، بڑی عمر میں، تو آپ ان کے لیے کیا تجویز فرماتے ہیں، وہ کیسے نماز پڑھیں، اور اگر کوئی کتاب ہو تو ضرور بتائیے گا.
دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہیں نماز کا جذبہ ملے، نماز کا جذبہ نصیب ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب سب سے پہلے تو اس جذبے کو سلامت رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے ہمارے اندر ترغیب، موٹیویشن، جذبہ یہ وقتی ہوتا ہے، آتا ہے اور جاتا بھی ہے. بعض اوقات جذبہ آیا، ہفتہ باقی رہا، نکل گیا، بعض اوقات مہینہ باقی رہا، نکل گیا. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جذبہ آئے، یہ داعیہ پیدا ہو، جو اہل باطن ہیں وہ اس کے لیے داعیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب یہ داعیہ پیدا ہو تو اس داعیہ کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ چلا جاتا ہے اور پھر کبھی آتا ہے، واپس کبھی نہیں آتا. یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لہٰذا اس جذبے کو سلامت رکھنا ضروری ہے. اب وہ جذبہ کیسے سلامت رہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں سے وہ جذبہ ملا ہے اس جگہ پر، اس جگہ کو یہ اٹینڈ کرنا جو ہے یہ اپنا معمول بنا کے رکھے، جبکہ دیگر شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہ ہو، عقیدے کا مسئلہ نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا جذبہ سلامت رکھے. اگر کسی کو اجتماع کی برکت سے یہ جذبہ نصیب ہوا، یا اسے مدنی چینل دیکھنے سے یہ جذبہ نصیب ہوا، یا کسی سنی عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ جذبہ نصیب ہوا، تو کیری آن، پہلے تو اسی عمل کو یہ باقی رکھے تاکہ اس کا جذبہ برقرار رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نماز ایک عبادت ہے، ایک شرعی حکم ہے، اور اس کے اپنے تقاضے اور احکام ہیں، یہ صرف جذبے سے نہیں ہو جاتا سارا کچھ، اس کے جو احکام ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. تو لہذا نماز کا طریقہ سیکھیں، نماز کے احکام سیکھیں. اب نماز کا طریقہ، نماز کے احکام، یہ الحمدللہ آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے اس کا سیکھنا. پہلے مشکل ہو سکتی کہ ہوتی ہو، اس وقت بھی خیر آئمہ مساجد تعاون کرتے تھے، سکھاتے تھے، لیکن اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان بطور خاص اس کام کے لیے ہے کہ جو قرآن، نماز اور نماز کے احکام سکھانا. دوسرے نمبر پہ مدنی قافلوں کا جو مین فوکس اور ان کا جو جدول ہے اس جدول کے اندر وضو، غسل، نماز کا طریقہ، عملی اور جو اس میں پڑھا جاتا ہے وہ سکھانا اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، دوسری بات یہ. اچھا تیسرا یہ ہے کہ مستقل جو ہے بہرحال وہ مدنی چینل دیکھتا رہے، اگرچہ اس پر نماز کا بیان نہ بھی ہو لیکن اس کا جو لنک ایک روحانی اور ایک عبادت کے ساتھ ہے وہ مینٹین رہے گا، وہ باقی رہے گا، لہذا یہ ضرور وہ کرتا رہے. اچھا اس کے ساتھ اب اور بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کے لیے آسانی ہو تو مدنی تربیتی کورس ہے، وہ ہے ہی ان چیزوں کے حوالے سے کہ یہ چیزیں سیکھی سی، نماز ہے، دیگر اس میں شرعی احکام ہے وہ سکھائے جاتے ہیں. اچھا اسی طرح اجتماع میں جاتا ہے، اجتماع میں کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ساتھ میں جذبہ بھی ملتا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی مینز ہیں وہ استعمال کرے، ان کو اختیار کرے تاکہ اس کی نماز کا جذبہ بھی باقی رہے اور وہ اس کی نماز درست بھی ہو اور اسے نماز کے احکام کا بھی پتا.
ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی میں آپ کو صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتے بلکہ ماشاءاللہ ایسے ایسے کورسز ہیں کہ جس میں آپ دوسروں کو نماز پڑھانے والے بن جاتے ہیں. امامت کورس ہے، اس میں اسلامی بھائی آتے ہیں، امامت کورس میں شرکت رہتی ہے اور اس کے بعد جب وہ اس امامت کورس سے مطلب مکمل کرنے کے بعد جاتے ہیں تو وہ امام بن جاتے ہیں، مسجدوں میں امام بن جاتے ہیں، دوسروں کو نماز سکھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اچھا مطلب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا، عموماً سنا گیا کہ بعض لوگ ہیں انہیں نماز میں نا مختلف وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے آتے ہیں، اب ان کا مطلب رویہ یا ان کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان وسوسوں کی وجہ سے میری نماز قبول نہیں ہوگی، تو وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی شخص اس بات کا حکم لگا سکتا ہے کہ میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ اور اچھا پھر وسوسوں کے حوالے سے بھی اگر کوئی ہو طریقہ کہ کیسے وسوسوں سے نجات حاصل کی جائے تو ضرور ارشاد فرمائیے.
جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اسے وسوسے آتے ہیں، اگر وہ اس وجہ سے نماز چھوڑ دے کہ چونکہ مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں، خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا، اس لیے میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، تو اب یہاں پر آپ اس آدمی کی دونوں حالتوں کو دیکھ لیں یا آپ یہ دو آدمیوں کے اوپر اسے منتبی کر کے دیکھیں. ایک بندہ نماز پڑھتا تھا اور اسے خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا تھا اور پھر اس نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا. اب اس کی دو حالت، ایک وہ تھا کہ نماز پڑھتا تھا خشوع نہیں تھا، ایک یہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا. تو دونوں میں سے بہتر حالت کون سی ہے؟ یا دو آدمی ہیں، ایک نماز پڑھتا ہے اگرچہ خشوع نہیں، دوسرا چونکہ خشوع نہیں ہے اس لیے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. تو اب یہ نماز پڑھنے والا اچھا ہے یا نہ پڑھنے والا اچھا ہے؟ بھائی یہ جو نماز پڑھنے والا ہے ایٹ لیسٹ یہ اپنا فرض تو ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا یہ اس حکم پہ حاضری تو دے رہا ہے، اور پھر یہ اس نماز کے لیے جو اگرچہ خشوع کے بغیر ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دے رہا ہے. ایک آدمی فجر کی نماز میں اس نے اپنا بستر چھوڑا، گرم بستر، نیند اس کی ابھی 4 گھنٹے کی ہوئی ہے، رات وہ 1 بجے سویا، صبح 5 بجے فجر کے لیے اٹھ گیا، تو یہ جو اس نے قربانی دی ہے یہ کس کھاتے میں گئی؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک آدمی ظہر کے وقت میں، ایک نے تو خشوع کا بہانہ کر کے جناب کاروبار میں لگا رہا، دوسرا اپنی اچھی بلی کاروباری ڈیل اور اپنا کسٹمر اور اپنا سب کچھ رش وش چھوڑ کے وہ نماز کے لیے نکل آیا، اگرچہ نماز کے اندر دھیان اس کا ادھر ہی رہا، لیکن وہ جو چھوڑ کے آیا سارا کچھ، وہ جو اللہ کے لیے قربانی دی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو رائے گنگ کر دے گا؟ ایک آدمی رات کو وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بڑے مزے میں بیٹھ سکتا ہے، گپیں شپیں یہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، انجوائمنٹ کرے، لیکن اس نے سب کو کہا بھائی ٹھہرو میں نماز پڑھ کے آیا، دوسرا بیٹھا ہوا آرام سے، وہ کہہ رہے جی خشوع نہیں ہے، یہ کہتے یار خشوع تو میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن باہر اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے مجھے. تو بتائیے کہ ان دو بندوں میں کون سا بہتر ہے؟ تو جو ہر حالت میں نماز پڑھنے والا ہے، لہذا یہ جو کانسیپٹ آج کل ایک اس طرح کا کریٹ ہو جاتا ہے، اتنی حد تک درست ہے نماز خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، خشوع کا تو قرآن پاک کے اندر تذکرہ ہے، لہذا اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کی وجہ سے جو شیطان دوسرے انداز میں کھیلتا ہے یا جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ دوسرے انداز میں کھیلتے ہیں، تمہاری نماز کا جی کیا فائدہ، خشوع خضوع ہوتا نہیں ہے، تمہاری نماز کا کیا فائدہ، حرام تو تم کھا رہے ہو، تمہاری نماز کا کیا فائدہ، فلاں گناہ کے اندر تم ملوث ہو. یہ جو شیطان کی ترجمانی کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کانشیس ہونے چاہیے، ان کو تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ بھائی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک تو اپنے فرض کو ادا کر رہا ہے، تم تو اس سے بھی گئے گزرے ہو، تم تو وہ بھی نہیں کر رہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خشوع و خضوع کا شرعی اعتبار سے حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے؟ جیسے وضو فرض ہے کہ وضو نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی. اگر تو خشوع و خضوع فرض ہے تو پھر ہم اس حد پہ جا کے بات کریں گے، اور پھر بھی ہم اور انداز میں بات کریں گے، پھر بھی یہ نہیں کہیں گے نماز چھوڑ دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خشوع و خضوع فرض نہیں ہے، مستحب ہے. کیونکہ بندہ اپنے ظاہر کو تو چیزوں کا پابند کر سکتا ہے، اپنے دل کے خیالات تو اس کے بھی قابو میں نہیں ہوتے، اور اللہ بندے کو اس شے کا حکم دیتا ہے جو اس کی قدرت میں ہے. لہذا اپنے خیالات جتنی قدرت میں ہیں اتنی حد تک کوشش کر لے، اس کے بعد جانے دے معاملہ. ایک مستحب عمل ہے، اس مستحب کی خاطر فرض نہیں چھوڑے. تو لہذا یہ دوسری اس کے اندر پہلو ہے کہ خشوع مستحب ہے، اگر نہیں بھی ہوا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے خشوع نہیں ہے، بھائی آج نہیں ہے نا، کل ہو جائے گا، کل نہیں ہے پرسوں ہو جائے گا، پرسوں نہیں ہے تو نماز کا عادی ہے، کسی دن اس کو کوئی صدمہ آیا، کوئی پیارا کو دنیا سے چلا گیا، اب دل پہ چوٹ لگی تو خشوع بھی آ جائے گا. لیکن دوسرے کا تو ابھی پہلا مرحلہ شروع ہوگا نا، کہ اس کو چوٹ لگی تو وہ نماز پہ ہی آئے گا، خشوع پہ نہیں آئے گا. تو اگر ایک بندہ میدان میں ہی نہیں ہے تو کھیلے گا کیا؟ نماز تو شروع کرے. نماز شروع کرے گا تو خشوع بھی اس میں آ جائے گا. نماز شروع نہ کرے تو خشوع کا خامے تشریف لائے گا اس کے، خشوع کہاں سے آئے گا؟ تو بھائی نماز تو پڑھے، نماز پڑھے، خشوع کے لیے کوشش کرتا رہے، توقع رکھے، انتظار رکھے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، دن آئے گا خشوع بھی آ جائے گا. تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی خشوع کے بغیر ہی نماز پڑھتا رہا، اور ایسی روایات ہیں جن کے اندر ہے کہ بھائی جو بغیر خشوع کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے، لوٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ جو وعیدیں ہوتی ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہوگا ہی ہوگا اس طریقے سے. وعیدیں اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق ہوتی ہیں. اللہ کی مشیت ہوگی تو ہو سکتا ہے بغیر خشوع والی بھی قبول کر لے، لیکن جس نے پڑھی نہیں اس کی کیا قبول ہو؟ جس نے پڑھی نہیں ہے اس کی کیا، اس کی تو کچھ بھی قبول نہ ہوئی. تو جس نے نماز پڑھی اور خشوع نہیں تھا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کو اتنا ہی جو ہے وہ قرار دے کر اسے معاف فرما دے اس کے خشوع کے معاملے کو، کہ کم از کم یہ قربانی دے کے میری بارگاہ میں تو آتا تھا. تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خشوع نہیں ہے تو نماز مردود، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی نماز قبول فرما دے گا. یہاں ہم ناقص بندے، عاجز بندے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں علم ہے، تو ہماری اس طرح کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی. پھر وہ نمازیں کہ جو ویسے بھی ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں پڑھتے ہیں، کہ ایاک نعبد ہے، ایاک عابد نہیں ہے، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب مل جل کے تیری عبادت کرتے ہیں، تو میری نماز تنہا نہیں ہے، یہ میرے جو دائیں بائیں یا آگے یا میرے کو پیچھے نیک بندہ کھڑا نا، تو اس کی نماز بھی میرے سراؤنڈنگ کے اندر ہی ہے. اور یا یہ ہے کہ چلے جن کے حکم پر اور جن کی پیروی کے اندر میں نماز پڑھ رہا ہوں، نبی ہیں، ولی ہیں، صحابہ ہیں، تو یہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی عبادتوں کے اندر اندر چلو ناقص یہ بھی نکل جائے گی، یہ بھی قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو یوں نماز جو ہے اس کی قبول ہو سکتی ہے. لیکن جس نے پڑھی نہیں وہ کیا بولے گا؟ اے اللہ باقی سارے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، البتہ میں کچھ نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس خشوع نہیں تھا. تو ریزن نہیں ہے، یہ ایکسکیوز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا.
اچھا مصطفیٰ، میں نے عرض کی تھی وسوسوں کے حوالے سے، کیسے ان سے نجات حاصل ہو؟
دیکھیے وسوسوں کا حل جو ہے وہ خشوع کا حصول ہے. خشوع مل جائے تو وسوسے ختم ہو جاتے. وسوسے کیا ہے؟ توجہ کا بٹنا، کہ ادھر کی بات وہ بات وہ بات وہ بات آ گئی ذہن. خشوع کیا ہے؟ ان خیالات کا ختم ہو جانا اور کنسنٹریشن کا بڑھ جانا، توجہ یکسو ہو جانا، یہ خشوع ہے. تو اب اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ایک واضح سی چیز ہے، اس کے لیے علماء کرام نے بہت سارے طریقے بیان کیے. میں نے کتاب پڑھی تھی کہ رسالہ تھا، میرے خیال 30 کے قریب اس میں طریقے بیان کیے گئے تھے. بڑے بڑے آئمہ اس کے اوپر کتابیں لکھے گئے ہیں. علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے الخشوع فی الصلاۃ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر کتاب ہے، اسی طرح اور بڑے بڑے آئمہ یعنی نماز تو فرض ہے نا، بڑا امام ہو یا چھوٹا امام ہو یا کچھ بھی نہ ہو، وہ نماز اور نماز کے اندر خوشی و خضوع تو سب کو ہی پیارا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کا بس بیان فرمایا نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے ایمان والے جو نماز میں خوشو کرتے ہیں. تو خوشو کا معاملہ تو سب کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشو سے نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی فرمایا کہ میری سنت کی پیروی کرو. اب یہ خوشو کیسے حاصل ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ طریقے بہت سارے ہیں، لیکن جیسا وہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بہت سارے طریقے ہوں تو آدمی کوئی بھی نہیں اختیار کرتا. اگرچہ بہتر ہے کہ طریقے بہت سارے پتہ ہوں تو چلے کوئی بھی اختیار کر لے، لیکن ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت سارا کھانا تب بھی نہیں کھاتے اور نہ ملے تو بھی نہیں کھاتے کہ نہیں ہے. تو بہرحال جو آسان طریقے وہ میں عرض کرتا ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہے اور وہ بڑا آسان ہے، وہ بالکل ابتدائی طور پر بھی پہلے دن بھی کسی نے اپنانا ہو تو وہ اپنا سکتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ میں خدا کی بارگاہ میں موجود ہوں. اب اس کے لیے کسی لفظ کے ترجمے کی حاجت نہیں ہے، کسی بہت باریکیوں کی حاجت نہیں ہے، اور یہ بات ویسے بالکل واضح ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے جب وہ نماز میں. حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تم نماز پڑھتے تو اپنے رب سے مناجات کرتے ہو. مناجات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خفیہ بات ہوتی ہے بندہ خود کرتا ہے اسے مناجات کہا جاتا ہے. تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو خدا سے باتیں کرتا ہے. اب خدا سے باتیں کرتا ہے تو اگر یہی تصور کر لے کہ میں تو اللہ سے باتیں کر رہا ہوں تو میں کسی اور کی طرف کیا توجہ کروں؟ تو اگر یہ تصور کوشش کر کے جمع لیا جائے تو یہ ایک ہی انشاءاللہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا خشوع کے حصول کے لیے. اچھا، دوسرا تصور یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ یہ میری نماز ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو. اب آپ اس تصور سے جب نماز پڑھیں، جب یہ وقت آئے گا تو وہ والی نماز کو ویسی بندہ سوچ لے کہ وہ کیسی ہوگی کہ پتہ کہ اب جانا ہی جانا دنیا سے، تو اس وقت کی نماز کا جو خشوع و خضوع ہوگا نا وہ بھی کمال درجے کا ہوگا. تو اگر یہ تصور کر لے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو اگر یہ خیال کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی نماز کے اندر خشوع حاصل ہو جائے گا. اچھا، تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوشش کر کے نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان سب کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ لے اور نماز پڑھنے کے اندر ترجمے کے اوپر غور رکھے. جب وہ پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب وہ یہ پڑھے گا اور اس کے معنی بھی اس کی نظر ہے، جیسے اب مجھے تو جیسے یوں ہے کہ چونکہ عربی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے تو ہمیں عربی پڑھتے ان کا معنی ویسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو اب جب اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں نا کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد ہے، تیری شان بڑی بلند ہے، تیری ثنا بڑی عظیم ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اب جب بندہ اس میں پڑ رہا ہوتا ہے لے کے اندر ایک، تو وہ جو آدمی کے دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے نا وہ خشوع کی بڑی ایک اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح جب وہ حمد پڑھتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، بہت مہربان رحمت والا روز جزا کا مالک، اے اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، سیدھے راستے پر ہی چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمائے، ان کا نہیں جو گمراہ ہوئے جن پہ غضب ہوا. تو اب جب ان میننگ کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک اٹیچ ہو جاتا ہے. اسی طرح سجدے کے اندر، رکوع کے اندر جب سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ معنی اس کے ذہن میں ہے کہ پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا، پاک ہے میرا رب سب سے بلند، جب یہ والا معنی اس کے ذہن میں ہوتا ہے تو اب آپ خود غور کریں کہ کیسا خشوع نصیب ہوتا ہے، کیسی توجہ نماز کے اندر ہوتی ہے. تو یہ تین طریقے بڑے آسان میں نے عرض کیے ہیں. ایک تو یہ کہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کا تصور، دوسرا یہ کہ اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھے، اور تیسرا یہ کہ نماز اور اس میں پڑھی جانے والی چیزوں کے معنی اور ترجمہ جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لے، سمجھ لے اور اس کے اوپر غور کرے. آدمی ایک وقت میں ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے، جب وہ ترجمہ سوچے گا معنی سوچے گا تو پھر کوئی اور خیال اس کے دل و دماغ میں نہیں آئے گا.
میٹھا اسلام بھائی، امید ہے کہ مفتی صاحب کے اس جواب سے آپ کو کافی تسلی ملی ہوگی کہ انشاءاللہ نماز بھی قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، اور اس کے بعد جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ خشوع بہت اہم ہے، ان وسوسوں سے جو وہ نجات حاصل ہوتی ہے وہ خشوع سے ہوتی ہے، اور مفتی صاحب نے خشوع کے طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام ان طریقوں کے ذریعے خشوع حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جی اب سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے، میٹھے اسلامی بھائیو، نماز بہت اہم ہے، اور سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، احادیث میں آیا ہے کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نماز پڑھنا نہیں جانتے تو آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی قافلہ کورس کیجئے، مدنی تربیتی کورس کیجئے، امامت کورس کیجئے. تو ان تمام کورسز کے ذریعے یا مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجئے، تو انشاءاللہ جب آپ مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو یقین مانیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ نماز کے عادی ہو جائیں گے، نماز سیکھ جائیں گے، نہ صرف خود سیکھ جائیں گے بلکہ آپ دوسروں کو بھی نماز سکھانا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.